تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا، تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا، ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کرنا، ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کرنا، تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا، تیری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہوگا اے مالک، تیری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہوگا اے مالک، کہ ہم سے دور افتادوں کو پھر نزدیک تر کرنا، کہ ہم سے دور افتادوں کو پھر نزدیک تر کرنا، تیری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہوگا اے مالک، کہ ہم سے دور افتادوں کو پھر نزدیک تر کرنا، تیرے دستے کرم کی کیمیا تاثیر کیا کہیے، تیرے دستے کرم کی کیمیا تاثیر کیا کہیے، کسی ذرے کو تیرا دم میں خورشید و قمر کرنا، کسی ذرے کو تیرا دم میں خورشید و قمر کرنا، جو تیری راہ میں روباہ خصلت سے ہے پسماندہ، جو تیری راہ میں روباہ خصلت سے ہے پسماندہ، تجھے مشکل نہیں ایسوں کو رشک شیر نر کرنا، تجھے مشکل نہیں ایسوں کو رشک شیر نر کرنا، جو تیری راہ میں روباہ خصلت سے ہے پسماندہ، تجھے مشکل نہیں ایسوں کو رشک شیر نر کرنا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا، تیری سرکار میں بند بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا
حضرت والا دعوان کا تم کیا مقتا ہے
تجھے مشکل نہیں مسکین کو سلطان جہاں کر دے تجھے مشکل نہیں مسکین کو سلطان جہاں کر دے تجھے مشکل نہیں مسکین کو سلطان جہاں کر دے کرم سے اپنے اختر کو تیرا شمس و قمر کرنا کرم سے اپنے اختر کو تیرا شمس و قمر کرنا تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کرنا
اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرمایا. انسان کے ساتھ شیطان ہمہ وقت لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے خود انسان کا اپنا نفس اور شیطان دونوں ہی انسان کو ورغلاتے ہیں اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ پٹڑی سے اتر جائے. لیکن جو لوگ اللہ رب العزت کی مدد سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرماتے ہیں. اگرچہ وہ آ کر خاموش ہی بیٹھے رہیں لیکن یہ خاموش بیٹھا رہنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا. ایک صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے. حضرت کے ہاں یہ تھا کہ بھئی خاموش ہو کے بیٹھو, اگر کوئی ضروری بات ہے تو پوچھو ورنہ خاموش. تو وہ 10 دن تک تقریباً رہے اور خاموش بیٹھے رہے. اس وقت تو انہیں ذرا اس سے گرانی ہوئی, لیکن جب وہ اپنے گھر چلے گئے واپس 10 دن گزارنے کے بعد تو انہیں احساس ہوا کہ اس خاموشی کا کتنا بڑا مجھے فائدہ پہنچا ہے. ان کا علاج ہی خاموشی تھا. تو اللہ کے بندے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر ہے, کس شخص کے لیے کیا علاج بہتر ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی, بہو گھر میں آ گئی تو وہ بولتی نہیں تھی, خاموش. ساس نے کہا کہ بیٹا کچھ بولا کر, تو جب سے آئیے کچھ بولتی نہیں. کہا کہ اما نے منع کیا تھا بولنے سے, ساس کے گھر میں بولنا مت. اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن کچھ تو بولا کرو, تم تو بالکل خاموش رہتی ہو. کہا کہ اچھا اب بولا کروں گی. تو اس نے اپنی ساس سے ایک دن پوچھا کہ اما ہی بتاؤ کہ تمہارا بیٹا اگر مر جائے اور میں بیوہ ہو جاؤں تو میری دوسری شادی کر دو گی یا یوں ہی بٹھا کے رکھو گی گھر میں؟ اس نے کہا بھی تو چپ ہی رہا کر, تیرا نہ بولنا اچھا. جب بولی ایسا بولی تو نہ بولنا اچھا ہے تیرا. اسی طریقے سے غالب امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلبہ آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے, تو کچھ لوگ لکھا بھی کرتے تھے، کچھ سوالات ہوتے تو پوچھتے بھی تھے. ایک طالب علم ایسا تھا کہ بالکل خاموش رہا کرتا تھا، وہ بولتا ہی نہیں تھا. ایک دن حضرت نے کہا کہ بھائی تو بھی کچھ پوچھا کر، تو نے آج تک کبھی کوئی بات نہیں پوچھی. کہا کہ اچھا پوچھا کروں گا. ایک دن حضرت نے مسئلہ بتایا کہ بھائی جیسے ہی سورج غروب ہو روزہ افطار کر لینا چاہیے. تو اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال کروں پوچھوں. کہا پوچھو. کہا اگر کس دن سورج نکلے ہی نا. یا غروب ہی نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی بس تو خاموش رہے، تیرا خاموش رہنا بہتر. تو بعض لوگوں کے خاموش رہنے میں ہی خیر ہوتی ہے اور بعض لوگوں کے سوالات پوچھنے سے فائدہ ہوتا ہے. دونوں ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ طبیب بتائے گا، حکیم بتائے گا کہ کس کو کس سے فائدہ ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سے لوگ آیا کرتے تھے. ایک صاحب بہت بولا کرتے تھے. اب چونکہ وہ بس ویسے ہی آیا کرتے تھے، حضرت کے مرید تو تھے نہیں لیکن بولتے بہت تھے. ایک دن انہوں نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ میری اصلاح فرمائیے. تو حضرت نے موقع غنیمت جانا فرمایا بے شوق سے. تو پہلی فرمایا کہ ٹھیک ہے تم آیا کرو، اور پہلا علاج یہ ہے کہ بھئی تم بس خاموش ہو کے بیٹھو، بات نہ کیا کرو. اب خاموش اب بول نہیں سکتے، اس لیے کہ اصلاح کا پہلا قدم حضرت کا یہی تھا کہ بھئی ان کی بیماری یہ ہے کہ بولتے بہت. تو خاموش ہو گئے، لیکن اسی خاموشی سے ان کو فائدہ ہوا. فرمایا کہ بعض اوقات خاموش رہنے سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ مرشد زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بھئی اس وقت ان کو کس علاج کی ضرورت ہے. اس لیے بعض اوقات خاموش رہنے کو اگر کہا جائے تو وہ خاموش رہنا بھی ان کے لیے خیر ہی ہوتا ہے. اور انشاءاللہ جو فوائد ان لوگوں کو حاصل ہوں گے جو بولتے ہیں، خاموش رہنے والوں کو بھی وہ تمام فوائد حاصل ہوں گے. تو اس لیے بعض اوقات خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو بعض اوقات پابند نہیں کر پاتے کہ کب بولنا ہے کب نہیں بولنا. تو بعض اوقات ایسے موقعوں پر بھی بولتے ہیں جہاں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، اور خامخواہ ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اب جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والے کے محاسن بیان کیا کرو، خوبیاں بیان کیا کرو، ان کی برائیاں مت بیان کرو. جو شخص مر گیا ہو سکتا ہے اللہ نے تو اس کی مغفرت فرما دی ہو، لیکن تم اس کو بخشنے کو تیار نہیں ہو، تم اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، تو اپنے ہی نام اعمال کو خراب کر رہا ہے انسان. اس نے فرمایا کہ جب کوئی مر جائے اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کی برائیاں بیان مت کرو. تو یہ بھی ایک تعلیم ہے شریعت کی. زندگی میں تو آدمی جو کچھ کرتا ہے کرتا ہے، لیکن مر جائے تو کم از کم اس وقت تو پیچھا چھوڑ دے، اب اس کی اچھائیاں بیان کرو کہ بھائی ٹھیک ہے جو اختلاف تھا تھا، اب چلا گیا، اللہ سے اس کا واسطہ پڑ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے عیبوں کو چھپا لے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. آدمی کو ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اس کے محاسن بیان کرو گے. ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کے لوگ آیا کرتے تھے. تو بعض مواقع پر بعض لوگوں نے مرنے والے کی تعریف کی، تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے کہا ایسا ہی ہے. مطلب یہ کہ لوگ اگر تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاملہ بھی ویسے ہی فرماتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کی زبانوں پر الٹی سیدھی باتیں جاری ہوتی ہیں تو بعض اوقات ویسا ہی معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں بھی یہ ہے کہ خیر خواہی دوسرے کی، کہ اس کی اچھائیاں بیان کی جائیں اور برائیوں سے درگزر کی جائے. یہی تعلیم شریعت کی اس وقت بھی ہے کہ جب کوئی غسل دے رہا ہے اور کوئی ایسی بات دیکھ لے جو مناسب نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرے، لوگوں کو نہ بتائے. بعض اوقات چہرہ سیاہ ہو گیا یا کوئی اور چیز ہے تو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموشی اختیار کی جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے ان اشعار میں جو پڑھے گا ان میں جو اصل بات یہ تھی کہ گناہوں کی تلافی اور اس کا ازالہ اشک بار آنکھوں سے، یعنی اللہ کے آگے رونے سے، گڑگڑانے سے اور توبہ کرنے سے ازالہ ہو جاتا ہے. کہ گناہ ہر انسان خطا کار ہے اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی اور خرابی ہے یقیناً. تو اپنی خطاؤں اور غلطیوں پر اللہ کے سامنے رونا، عاجزی اختیار کرنا، گڑگڑانا اور اللہ سے معافی چاہنا اپنے گناہوں کی، یقیناً یہ گناہ گار کو اس کے گناہوں کے لیے تلافی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے اس میں جو حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ کے سامنے آدمی اپنے گناہوں کو اعتراف کرے اور پھر اللہ کے سامنے روئے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ بہت ضروری. آج ہمارا مسئلہ ایک بڑا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. تمام معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی طرح خاص طور پر توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت سرزد ہو جاتا ہے، بعض اوقات انجانے میں اور بعض اوقات جان بوجھ کر. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے اگر ہم رجوع کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو بہرحال اپنے گناہوں کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے. کہ انسان یہی ایک ایسی چیز ہے کہ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان، تو یعنی گناہ کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کا نافرمان، جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہی گناہ گار بھی ہے. تو اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی چاہے بڑے درجے کی ہو چاہے چھوٹے درجے کی ہو لیکن کہلائے گی تو نافرمانی، اس لیے اس نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے. آؤ بھائی مصطفیٰ.
دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنوں، دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنوں، اپنا افسانہ غم اپنے مسیحا سے سنو، اپنا افسانہ غم اپنے مسیحا سے سنو. دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنو، اسی پیارے سے کہوں اپنی حکایت جنوں، اسی پیارے سے کہوں اپنی حکایت جنوں، نغمے عشق بھی اس حسن سراپا سے سنو، نغمہ عشق بھی اس حسن سراپا سے سنو، اسی پیارے سے کہوں اپنی حکایت جنو، نغمہ عشق بھی اس حسن سراپا سے سنو. قصہ عشق الہی کی درازی عبدی، قصہ عشق الہی کی درازی عبدی، داستاں حسن کی اس زلف سمنسا سے سنو، داستاں حسن کی اس زلف سمنسا سے سنو، قصہ عشق الہی کی درازی عبدی، داستاں حسن کی اس زلف سمنسا سے سنو. دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنو، جس کی خاطر تھا کہ آپ نی تمناؤں کا خون، جس کی خاطر تھا کہ آپ نی تمناؤں کا خون، رنگ کیا لایا لہو اس رخ زیبا سے سنو، رنگ کیا لایا لہو اس رخ زیبا سے سنو، جس کی خاطر تھا کہ آپ نی تمناؤں کا خون، رنگ کیا لایا لہو اس رخ زیبا سے سنو، کیوں ہے دیوانہ یہ دل بزم فقیرانہ میری، کیوں ہے دیوانہ یہ دل بزم فقیرانہ میری، چشم و ابرو سے کہوں اور قدرانہ سے سنو، چشم و ابرو سے کہوں اور قدرانہ سے سنو، جو بھی ہو شکوہ شکایت اسی محبوب سے ہو، جو بھی ہو شکوہ شکایت اسی محبوب سے ہو، اور جواب اس لب شیرین شکر خاص سنو، اور جواب اس لب شیرین شکر خاص سنو، جو بھی ہو شکوا شکایت اسی محبوب سے ہو، اور جواب اس لب شیرین شکر خاص سنو، عالم پاک سے کیا خاک کو نسبت ناصر، عالم پاک سے کیا خاک کو نسبت ناصر، اپنے ربا کو چلوں مرشد عباس سنو، اپنے ربا کو چلوں مرشد عباس سنو، دل یہ کہتا ہے کہ ذکر اپنا میں مولا سے سنو، اپنا افسانہ غم اپنے مسیحا سے سنو.
اپنے ربا کو چلوں مرشد ابا سے سنو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی باتیں، اللہ سے عشق کی باتیں اپنے شیخ کی زبان سے سنو. بڑی محبت اور پردرد اشعار ہیں یہ، اور یقیناً یہ کسی ایسے ہی دل کی پکار ہیں جسے اللہ سے محبت ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین تشریف لائے علیہ الصلاۃ والسلام، اور غالباً حضرت عوی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلام عرض کرتا ہے، تو عوی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ کس قدر اونچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ذکر فرمائے اور خاص کر اس کا نام لے کر ذکر فرمائے، یقیناً اس سے بڑی سعادت اور کوئی ہو نہیں سکتی اس کے لیے. تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میرے رب نے کیا میرا ذکر کیا تھا، میرا نام لیا تھا. تو اس لیے یہاں بھی غلبہ حال میں فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے اپنے بارے میں سنوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا. تو جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو تم حلفاً قسماً کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ یقین کر سکتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بھی مجھے یاد فرما رہے ہیں، اور اگر اللہ یاد نہ فرماتے تو ہم کیسے یاد کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وہ اپنا نام لینے کی توفیق دے دیتا ہے، ذکر کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے. اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت ہو نہیں سکتی. بعض لوگ تو جنت کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں کہ جنت حاصل ہو جائے، لیکن بلند ترین درجہ یہ ہے کہ آدمی جو کام بھی کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو گئے تو جنت تو خود بخود مل جائے. اس لیے آدمی جو کام بھی کرے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے. کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، کسی کو قرض دے، کسی کا ہاتھ بٹا دے، کسی کے کام آ جائے، یہ سارے کام اللہ کے لیے کرے کہ بھئی میں اللہ کے لیے کام کروں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہو جائے. تو یقیناً یہ بڑی اونچے درجے کی بات ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرو، اچھے عمل کر لو، تو تم احسان مت جتاؤ. ولا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى، اپنے اعمال کو باطل من مت کرو، احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر. بعض اوقات دوسروں کو جب آدمی یاد دلاتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، ایک تو یہ کہ احسان جتا رہا ہے، دوسرا یہ کہ اس سے دوسرے کو تکلیف بھی پہنچ رہی. اس لیے یہ دونوں کام منع فرمایا کہ احسان مت جتاؤ. اللہ کے لیے جو کام تم نے کیا اب اس کا ڈھنڈورا مت پیٹو، کیونکہ اللہ کے لیے کیا تھا. اب اگر وہ اس سے خوش نہیں ہوا تو تمہیں تمہارا اجر مل گیا، اللہ نے تمہاری نیت کے بدلے میں جو کچھ تم نے کیا تھا اس کا اجر و ثواب تمہیں عطا فرما دیا اور فرمائیں گے. اس لیے اب اس فکر میں مت پڑو کہ یہ مجھ سے خوش ہوتا ہے ناراض. میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کئی مرتبہ یہ بات آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک اللہ کو راضی کر لو، باقی دنیا راضی ہوتی ہے، یعنی اس کی فکر چھوڑ دو. یک درگیر محکم بگیر، ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اگر اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے تو ساری دنیا کی ناراضگی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر اللہ خوش نہیں ہے ساری دنیا خوش ہو تو کیا فائدہ. اور پھر حضرت یہ بھی فرمایا کرتے کہ دیکھو تم ایک ایک شخص کی تمناؤں کا، آرزوؤں کا خیال کرتے ہو کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، اور پھر گناہ کے کام کرتے ہو. حالانکہ بات یہ ہے کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ تم اگر اپنے جسم کے ٹکڑے جو ہے تکا بوٹی بنا کے کھلا دو لوگوں کو، تب بھی لوگ خوش نہیں ہوں گے. کسی نے کہنا نمک کم ہے، کسی نے کہنا مرچ کم ہے، کوئی کہے گا گلاوا صحیح نہیں ہے، تو کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے کیا کیا. یعنی کسی کو اس کا احساس نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے جسم کے ٹکڑے اس کو کھلا دیے. اس لیے لوگوں کی خوشی کی فکر مت کرو، ایک ہی کو راضی رکھنے کی فکر کر لو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اب مخلوق کو بھی اگر ہم راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بھی کام آتے ہیں، تو اس میں بھی نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی عیال کے کام آئیں ہم. تو اگر مخلوق کو راضی رکھنے کی بھی فکر کر رہے ہیں شہری حدود میں رہتے ہوئے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر انسان کرے تو تبھی اس میں فائدہ ہے. دوسری بات عرض کرنی تھی کہ ہمارے چونکہ ایک ساتھی، ان کے ابھی پرسوں جمعے کے دن بیٹے کا انتقال ہوا، اگرچہ وہ ایک ہی دن کا تھا، لیکن یقیناً صبر اور حوصلے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو الحمدللہ دین کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے سے اگر ذہن بنا ہوا ہوتا ہے تو غم اور صدمہ تو ہر ایک کو ہوتا ہے، لیکن بے صبروں کی طرح نہیں کرتا آدمی، بلکہ انتہائی وقار کے ساتھ اس غم کو سہتا ہے. دل میں رنج بھی ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا میں راضی بھی رہتا ہے. یہی اصل چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اپنی دایا کے پاس پل رہے تھے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بعض صحابہ ابو سیف آہنگر جو لوہار تھے ان کے گھر گئے, کیونکہ ان کی جو بیوی تھی وہ دایا تھی ان کی حضرت ابراہیم کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے, بچے کو آپ نے پیار کیا, اپنی ناک اس کے رخسار پر لگائی ہے, ناک سے ناک لگائی جیسے کہ بچوں سے محبت میں کیا جاتا ہے. اور دوسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اور مرتبہ گئے تو جب وہ بچہ بیمار تھا اور نزع کے عالم میں تھا, تو میں نے دیکھا کہ عبد الرحمٰن ابن عوف فرماتے ہیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ شاید آپ کو رونا نہیں چاہیے تھا, تو کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رونا تو محبت کی وجہ سے ہے, اس تعلق کی بنا پر ہے جو باپ کو بیٹے سے ہوتا ہے. رونے سے تو میں نے منع نہیں کیا, نہ شریعت منع کرتی ہے. فرمایا کہ رونے سے میں نے منع نہیں کیا. بہرحال اسی مرض میں اس بچے کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, دل رنجیدہ اور غمگین ہوتا ہے, لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے, یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسری بات ایک یہ عرض کر دوں کہ آدمی صبر کے وقت, مصیبت کے وقت جب صبر کرتا ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے کس درجے کا صبر کیا یقیناً آپ جانتے ہیں, کہ شوہر کی خواہش بھی پوری کی, شوہر کے لیے بنی سنوری بھی, اور شوہر کو تسلی بھی دی اس بات کی کہ بھی اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھے اور پھر بعد میں اپنی امانت واپس لینا چاہے تو دے دینی چاہیے کہ نہیں. کہا کہ دے دینی چاہیے. تو پھر فرمایا کہ بھی ہمارا بیٹا بھی ہمارے پاس امانت تھا اللہ کی, اللہ نے ان سے لے لیا ہے. تو انہیں بڑا صدمہ ہوا کہ انہوں نے مجھے پہلے سے کیوں نہیں بتایا. واقعی بڑے دل جگرے کا کام ہے, ہر آدمی کا یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لے کر گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کو پسند فرمایا اور ان کی تحسین فرمائی کہ انہوں نے بڑے عظیم طریقے سے, اچھے طریقے سے جو ہے وہ صبر کیا اور بے صبری اختیار نہیں کی. تو بہرحال بات یہ کہ ایسے موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور شریعت کی جو حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے اللہ تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب غم اور صدمہ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. جب بھی کوئی صورت ایسی ہو جائے کہ وہ غم بار بار ذہن میں آئے, جب آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہو, انشاءاللہ اس سے عقلاً طبعاً ہر اعتبار سے تسلی ہو جائے گی. کیونکہ جب انا للہ ہی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے, اور جب اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کی ملکیت ہیں, اللہ تعالیٰ جیسا چاہے تصرف فرمائے, چاہے تو باقی رکھے چاہے تو لے لے. اب طبی طور پر کچھ غم ہوتا ہے تو وہ انا الیہ راجعون میں اس کا ازالہ کر دیا گیا کہ بھئی ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, تو ابھی جہاں یہ گئے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے, لہذا تمام بھی رنج کم ہو جاتا ہے کہ یہ جدائی عارضی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, آج یہ چلے گئے کل ہم بھی چلے جائیں گے, تو اس سے انسان کو صدمہ کم ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے روئیں جب یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, دنیا سے انتقال فرمانے والے ہیں, لیکن جب آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھے ملو گی تو ہنس پڑی فوراً, کیونکہ تمام جو رنج تھا وہ دور ہو گیا کہ چلیں بھائی ابا جان جا رہے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد میں بھی چلی جاؤں گی, تو رنج کم ہو جاتا ہے. اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا چاہیے, اور یہ ہر صدمے اور ہر مصیبت کے وقت ہے, حتیٰ کہ کسی کے کانٹا چپ جائے, پاؤں میں ٹھوکر لگ جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں جہالت سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل مر جائے تبھی انا للہ پڑھتے ہیں, لہذا اگر بےچارے کسی کو ٹھوکر لگی اس نے انا للہ پڑھ لیا تو کہتے ہیں کیا کوئی مر گیا تیرا, انا للہ پڑھنا. بھائی انا للہ ہر مصیبت ہر مشکل میں پڑھ سکتا ہے آدمی, جب کبھی غم مصیبت پیش آئے انا للہ و انا الیہ راجعون آدمی کے, حتیٰ کہ لائٹ چلی گئی یقیناً یہ بھی ایک مصیبت ہے, تو فوراً کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ہمیں تعلیم دی ہے شریعت نے, اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. دوسری بات ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے صبر کرتا ہے مصیبت میں تو اللہ رب العزت کے پاس دینے کے لیے جنت کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائی. اور دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ چھوٹے بچے، نابالغ بچے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، دیکھیے یہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان پر کوئی گناہ ہی نہیں، معصوم ہیں، اسی لیے ان کے لیے جو دعا جنازہ ہوتی ہے اس میں اللہم اغفر لی حینا نہیں پڑھتے، بلکہ لڑکا ہے تو اور دعا ہے، لڑکی ہے تو اور دعا ہے. دعا تو وہی ہے لیکن سیخے بدل جاتے ہیں مذکر مؤنث کے. تو جیسے اللہم اجعلہ لنا فرحتا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنا دے. اب ایک طرف تو انتقال ہوا ہے، لاش سامنے رکھی ہوئی ہے بچے کی، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں، یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنا دے. اللہم اجعلہ لنا فرحتا واجعلہ لنا اجرا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنا دے. وزخرا، اور ذخیرہ کر دے ہمارے لیے، یعنی اس کو جمع فرما لے اپنے یہاں اور یہ ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے. وجعلہ لنا شافیا ومشفا، اے اللہ اس کو ہمارا سفارشی بنا دے. تو یہ بچہ جو دنیا سے چلا گیا، اب اس کا بھی لوگ سوئم کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، جہالت نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں بھائی، بنیے سے زیادہ باؤلا، جو آدمی بنیے سے زیادہ اپنے آپ کو سیانہ سمجھے باؤلا ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہے، بیوقوف، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا، اسی سے ایسی بیوقوفیاں سرزد ہوتی ہیں. بھئی یہ بچہ تو بخشا بخشا ہے، تو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسکرائے، صاحب نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں، بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچہ، یعنی ایک بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، حمل ساقط ہو گیا، نا تمام بچہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی وہ نال سے جڑا ہوا ہے اپنی ماں کی، اور اس کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا جنت میں لے جا رہا. تو مجھے ہنسی آ گئی. تو بات یہ ہے کہ ایسا نا تمام بچہ، جو حمل ساقط ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا اس کا جسم بن گیا، کچھ رہ گیا، لیکن چونکہ اس کا لنگ ماں کے نال سے ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بچہ بھی ماں کو کھینچتا وہ جنت میں لے جائے گا. تو یہ معمولی چیز نہیں، ایک چیز اللہ تعالیٰ اگر لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ عطا بھی فرما دیتے ہیں. تو بچہ اگر لے لیا، یقیناً اس کے دل کا پھل تھا، لیکن اگر اس نے اللہ کے حکم کے مطابق صبر کیا، تو یہی بچہ انشاءاللہ والدین کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. حدیث میں آتا ہے جس کے تین بچے نابالغ ہونے کی حالت میں مر گئے، جنت اس پر واجب. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو بچے، کہا کہ اس کے لیے بھی جنت واجب. کسی نے پوچھ لیا کہ اگر ایک ہی بچہ گیا ہو، تو کہا تب بھی واجب. تو کتنی بڑی نعمت ہے، جہاں ایک طرف چھوٹا بچہ چلا گیا، یقیناً ماں کو بھی صدمہ ہے، باپ کو بھی صدمہ ہے، گھر کے سب لوگوں کو صدمہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عجب بھی عطا فرمایا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو زید بن محمد کہا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ جس کا بچہ ہے اسی کی ولدیت ہونی چاہیے، تو زید بن محمد مت کہو. یقیناً حضرت زید کو اس سے صدمہ پہنچا ہوگا، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت تھی کہ زید بن محمد کہا جا رہا ہے. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، یعنی ایک طرف تو یہ اس سے دل تھوڑا سا ٹوٹا، لیکن جو بات تھی وہ اپنی جگہ پر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ عطا فرمایا کہ ان کا نام قرآن مجید میں آ گیا. حضرت زید کا ایک واقعے میں اللہ، کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک چیز اگر لی تو دوسری چیز دے دی، کہ ان کے نام جو ہے قرآن مجید کا حصہ بن گیا. اب اگر کوئی زید کہتا ہے تو اسے زا یا دال تین حرف ہیں اس کے، کم از کم 30 نیکیاں تو ملتی ہیں زید کہنے سے. اور دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ تعالی، کسی کا نام قرآن مجید میں نہیں، لیکن ہے تو اس زید کا نام. اللہ تعالیٰ نے ایک اگر نسبت لی زید بن محمد کی، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے نام کو ذکر فرما دیا، تاکہ ان کا جو دل ہے اس کی دل جوئی ہو جائے. تو بہرحال یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے لے لیتے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی چیزیں ہیں، اللہ کی ملکیت. آدمی جب ذہنی طور پر سمجھ لیتا ہے تو مال بھی اس کا دیا ہوا ہے، جان بھی اس کی دی ہوئی. اب اس مال کی خاطر ہم اپنے آپ کو ماریں، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ مال میں نقصان ہو گیا، خودکشی کر لی، اللہ تعالیٰ معاف کر. بعض لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جی ڈاکہ پڑ گیا ہارٹ اٹیک. ابے بھائی، دل میں اتنی محبت کیوں مال کی رکھی ہوئی ہے؟ بے شک اس کے لیے دفاع آپ کر سکتے ہیں، آپ کا مال ہے، دفاع کرنے کی اگر اللہ نے قوت دی ہے دفاع کر سکتے ہیں. اگر دفاع کرتے ہوئے مارا جائے تو شہید ہے انشاءاللہ، اور اگر اس کو دوسرے کو مار دے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے وہ مال چھن جائے چلا جائے تو اتنا غم اس کے لیے نہ اٹھائے آدمی، انا للہ پڑے، ٹھیک ہے صدمہ بھی ہوگا، محنت سے کمایا تھا، لیکن اپنی جان خامخواہ میں اس صدمے میں ہے، اتنا نہ بھولے کہ اپنی جان سے چلا جائے، جان ہے تو جہان ہے، پھر آ جائے گا یہ مال، لیکن اگر جان ہی نہیں رہے گی تو پھر کیا کرے گا مال کو لے. بعض لوگ مر جاتے ہیں اس کے بعد پیچھے بھی پتا چلا 10 کروڑ چھوڑ کے مر گیا، 1 کروڑ چھن گیا تھا، 10 کروڑ اب بھی موجود تھا، تو 1 کروڑ کے لیے مر گیا 10 کروڑ چھوڑ گیا، عقل مندی ہے بیوقوفی. تو آدمی کے پاس جو موجود ہے پھر یہ سمجھے کہ بھئی یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، اللہ نے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے عطا فرما دیا، خدا نے کرے چھن جائے، سمجھے کہ میری بھی بدعملی کے سبب ایسا ہوا ہے، جس نے لیا تھا دیا تھا اسی نے لے بھی لیا. تو اس لیے بہت زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت، تو پہلے سے انسان کا ذہن جب بنا ہوا ہوتا ہے تو اگر بڑے سے بڑا حادثہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے ایک تو بے صبری نہیں ہوتی، زبان پر شکوا شکایت نہیں ہوتا، اور صبر بھی ہو جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر و اندس صدمہ تلولا، صبر تو ابتدائی وقت میں ہی ہے، بعد میں تو ہو ہی جاتا ہے 2-4 دن. اور جو لوگ نہیں کرتے تو وہ پھر رسمی ہوتا ہے، جو لوگ ظاہری طور پر دکھاتے ہیں کہ غم ہے، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، پھر بھی منہ بسور کے بیٹھے ہوئے، تو پھر وہ سمجھ لیجیے کہ رسمن ہے. دیکھیے اہل مکہ ان کے ہاں جب کوئی مر جاتا تھا تو مر گیا، اب بڑا آدمی تھا، کوئی سردار تھا، مر گیا تو یہی کرتے تھے کہ باقاعدہ کرائے پر باندیاں منگواتے تھے، رونے والیاں، تو وہ 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ 10-10 سال تک روتی رہتی تھی بیٹھی ہوئی، کہ جہاں دیکھا کو مسافر چلا رہا رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو، کے پیسے ملتے تھے ان کو کرائے پر تھی، اور پھر چیختی تھی وا شمسا وا جبلا، نام لیتی تھی وا قمرا، جس کا مطلب تھا ہائے وہ جو چاند کی طرح تھا، ہائے وہ جو سورج کی طرح تھا، ہائے وہ شخص جو پہاڑوں کی طرح تھا، اتنا عظیم تھا. رونے پیٹنے باقاعدہ کرائے پر لے کے ان کو رونے والیاں، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ بہت بڑا آدمی تھا بھائی، رونے والے اب تک اس کو رو رہے ہیں. تو یہ پتا چلا کہ یہ صرف رسمن ہوتا ہے، دکھاوا. ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کسی غم کو اتنا مت تاری کرو کہ ناشکری اور اللہ سے شکوا جیسی صورت سامنے آ جائے، کیونکہ بہت زیادہ غم کرنا 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 اسے اللہ پر وہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے اس کو ظلم کیا، اس کو مار کے اللہ کی چیز اس نے لے لی، صدمہ ہے، ٹھیک ہے، آنکھ سے آنسو ہے، دل میں غم ہے، تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، آہستہ 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 وہ غم. اسی لیے شریعت نے کہا کہ سوائے عورت کے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ عدت میں بیٹھے 4 مہینے 10 دن، کسی کے لیے جائز نہیں 3 دن سے زیادہ شوق منانا. بس 3 دن تک تعزیت کرو، 3 دن تک جاؤ، اور 3 دن میں بھی روزانہ جانا ضروری نہیں، 3 دن میں 1 دفعہ بھی چلا گیا تعزیت کے لیے کافی ہے. اور آج کل تو تعزیت کے لیے جانا کیا ہوتا ہے، اس کو یاد دلانا ہوتا ہے کہ خوب رو تم، خود بن ٹھن کے جا رہی ہیں کیونکہ آگے گھومنے جانا ہے، انہوں نے سوچا راستے میں گھر آئے گا چلو ملتے چلیں. میں نے خود دیکھا، ہمارے ایک عزیز، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اتفاق سے میں گیا، دیکھا کہ ان کے پڑوس سے کوئی خاتون آئی تو بہرحال بچے کو چشمہ وشمہ لگائے ہوا بڑا اس میں، تو بعد میں پتا چلا کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کو رلا کے جا رہی جو آئی ہوئی ہے کہ بھائی خوب بھائی بڑا وہ ہو گیا، بڑا افسوس ہے، عید کے دن ہے چونکہ، لہذا وہ آنا بھی ضروری ہے، لیکن مرے میں بھی اس کو سال ہو گیا، لیکن ہر عید پہ اب رلانا چونکہ وہ یہ رمضان میں مرا تھا. تو یہ ہمارے جہالت ہے، دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسی حرکتیں ہم کرتے ہیں. تو تعزیت اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ جا کے دوسرے کو رنج اور غم میں مبتلا کریں، بلکہ تعزیت صرف 3 دن کی ہوتی ہے، اس میں آدمی اتنی بات کہے کہ بھائی یہ چلا گیا، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اجر عظیم عطا فرمائے، اس کا بدل عطا فرمائے. تو اس طرح سے دعا، اور دعا بھی ہاتھ اٹھا کے کرنے کی ضرورت نہیں، صرف زبانی طور پر آپ نے تعزیت کر لی، عظم اللہ اجرکم کہہ دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے، کافی. تو تعزیت تو یہ ہے، لیکن ہم نے باقاعدہ اس کو رسم بنایا کہ جی چلے گئے اس کے بعد یہاں جی فاتحہ پڑھ لیں گے، فوٹو بھی تو کھچوانا ہے آخر اخبار میں، اگر ہاتھ اٹھائے بھی نہیں دکھایا کہ فلاں صاحب تعزیت کے لیے گئے اور ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھ رہے. اور یہ فاتحہ پڑھنا پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے نکال دیا، تعزیت کا مطلب فاتحہ پڑھنا نہیں ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج پیدا ہو گئی ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادے کا جب انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس پر بہرحال صبر کرنا چاہیے. اللہ کی امانتیں ہیں, ایک چیز اللہ نے لے لی لیکن دوسری خوشخبری ہمیں دے دی. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ غالباً ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دفعہ گھر جب تشریف لائے تو بڑے خوش تھے. ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو کہا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے, اس وجہ سے آج خوشی ہے مجھے. تو وہ کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی صدمہ پہنچ جائے, تکلیف پہنچ جائے, کوئی چیز چلی جائے اور وہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں. اور وہ دعا کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا, یہ دعا پڑھ لیا کر تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیں گے, اس لیے میں خوش ہوں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی یاد کر لی. پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو میں نے دعا چونکہ یاد کی تھی میں نے پڑھ لی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا, یہ پڑھ لی. بہرحال اس وقت تو پڑھ لی لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میری جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما. تو میرے دل میں سوچا کہ میں نے دعا تو کر لی ہے, ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا میرے لیے, وہ تو بہت ہی محبت کرنے والے شوہر تھے, اس سے بہتر شوہر کیسے. اصل میں ہمارے معاشرے کی طرح وہاں یہ نہیں تھا کہ وہ مر گیا تو اب شادی کا تصور نہیں. وہاں اب بھی یہ ہے, بیواؤں کی شادیاں ہوتی ہیں, متعلقہ کی شادیاں ہوتی ہیں, گھر نہیں بٹھا کے رکھتے. یہ ہمارے یہاں کہ ایک مر گیا تو دوبارہ کرنی نہیں, طلاق ہو گئی تو دوبارہ کرنی نہیں, اور اس کو ایک کلنگ کٹی کا ایک سمجھا جاتا ہے کہ بھئی عورت متعلقہ لیا. تو ایسی بات نہیں ہے, اگر کوئی ایسی عمر ہے, جوان ہے, بیوہ یا متعلقہ, تو اس کی شادی کرنی چاہیے. تو بہرحال انہوں نے دل میں سوچا کہ مجھے اب ان سے بہتر کون ملے. لیکن اللہ کی شان ہے, جب عدت گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اپنا, اس سے آپ اندازہ, اس دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا. تو اس لیے ایسی دعاؤں کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور جب موقع آئے تو اس موقع پر اس کو پڑھ لیجیے. اب اللہ تعالیٰ جو بھی غیب سے ظاہر فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس بات لمبی ہو گئی, مختصر سا ذکر کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ان کے لیے دعا فرمائیے, اور بچہ بھی ان کا آئی سی یو میں داخل ہے, اس کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرمائے, عافیت نصیب فرمائے اور جلد از جلد صحت یاب فرما دیں. اسی طریقے سے ہمارے بھائی جاوید ہیں, ان کی اہلیہ بیمار ہیں, ان کی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرما دیں, ان کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیں, تمام مشاکل کو, مشکلات کو حل فرما دیں, مصیبتوں کو یا اللہ دور فرما دیں, عافیت نصیب فرما دیں. اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے آنے والے مرد حضرات ہیں, خواتین ہیں, اللہ سب کو اپنی رضا عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں سے محبت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ چوروں سے ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما، قاتلوں سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ شر و فتنوں سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، دکانوں کی حفاظت فرما، محلوں کی حفاظت فرما، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی اے اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شیوخ کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے انہیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، یا اللہ ان کے علوم سے اور ان کے فیض سے اللہ پوری دنیا کو مستفید فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے جس کی جو بھی حاجتیں ہیں یا اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیں، اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بھائی عمران، ان کے اہلیہ اور ان کے گھر والوں کو اے اللہ صبر و سکون عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو وعدے آپ نے فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے ہم پتہ چلے، یا اللہ اس کا انہیں مستحق بنا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جو بھی معاش کی پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما دے، ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو معاش کے اعتبار سے پریشان ہیں، رزق حلال کے طلبگار ہیں، سب کے لیے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ رزق حلال عطا فرما دیجئے، وہ وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے، ہم سب محتاج ہیں، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کی حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے، مشکلات کو حل فرما دیجئے، اے اللہ ہماری معاشرت کو بھی دین کے مطابق فرما دیجئے، ہماری معیشت کو بھی اللہ دین کے مطابق کر دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ظالموں کے ظلم سے بچائیے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچائیے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچائیے، اے اللہ ہمارے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.